نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد دسوي ذو الحجة 10th of ذو الحجة یہ حج کا تیسرا دن ہے اور اس تیسرے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینا پہنچ کر ظہر سے پہلے پہلے چار کام کیے تھے. جمرۃ العقبہ یا جمرۃ الکبریٰ یا بڑے شیطان کی رمی کی, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دم شکر کی, حج کی, قربانی کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بانوں کا حلق کروایا, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور طواف زیارت فرمایا. ان چار کاموں کو الگ الگ بیان کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے دسویں ذوالحجہ کو, 10th of ذوالحجہ کو, حج کے تیسرے دن جو جمرۃ العقبہ, جمرۃ الکبریٰ یا بڑے شیطان کی رمی کرنی ہے, اس کے بارے میں تفصیل سے گزشتہ کل باتیں آ گئی ہیں. اب جب رمی سے آپ فارغ ہو جائیں, جب تک رمی سے فارغ نہیں ہوں گے اس وقت تک حج تمتو کرنے والے اور حج قران کرنے والے حج کی قربانی نہیں کر سکیں گے. یہ آرڈر میں کرنا ضروری ہے. لیکن جو لوگ حج افراد کر رہے ہیں صرف حج, تو وہ اگر رمی سے فارغ ہو گئے, رمی سے فارغ ہونے کے بعد ان پر پہلی بات تو یہ ہے کہ حج کی قربانی واجب نہیں ہے, مستحب ہے. تو کرنا چاہے تو کرے, نہ کرنا چاہے نہ کرے, کر لے تو بہتر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ حج کی قربانی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے ترتیب ضروری نہیں ہے. اگر ترتیب کے ساتھ کرے تو مستحب, اگر ترتیب کے ساتھ نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں. تو رمی کر لی, رمی کر کے حلق کرا لیا, اس کے بعد قربانی کی. لیکن آپ میں سے اکثر حضرات چونکہ حج تمتو کر رہے ہیں, اس لیے آپ کے لیے ترتیب اور آرڈر ضروری ہے. تو رمی کا وقت شروع ہوتا ہے 10th of ذوالحجہ کو صبح صادق کے وقت, اور ختم ہوتا ہے 11th of ذوالحجہ کو صبح صادق کے وقت. یہ 24 آورز ہے. اب آپ اپنی سہولت وغیرہ کو سامنے رکھ کر, پہلے سب کچھ عرض کیا جا چکا ہے, رمی کریں, مگر اس بات کا خیال رہے کہ رمی جب تک نہ ہو جائے اس وقت تک قربانی نہیں ہونی چاہیے. اور آپ جب کسی کو قربانی سونپیں تو ذرا حقیقت پسندی کے ساتھ, ریالٹی کو سامنے رکھ کر کے سونپیں. آپ بھی ہیں, آپ کے ساتھ بیوی بھی ہیں, آپ کی بچیاں بھی جا رہی ہیں, بوڑھے ماں باپ بھی ہیں, کوئی دوسرے بوڑھے رشتے دار ہیں, اور آپ بات طے کر لیں کہ ٹھیک ہے 10 بجے تک میں ہم رمی کر لیں گے, آپ 11 بجے قربانی کر لیں. یہ ریئلسٹک نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ہو جائے, مگر ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں پہنچے اور بہت بھیڑ ہو. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو کمزور اور بوڑھے لوگ ہیں وہ مزدلفہ سے مینا پہنچ کر کہے کہ نہیں, ہمارے اندر تو ہمت ہی نہیں ہے, ہمت ہی نہیں ہے چلنے کی. تو اس لیے ذرا ریئلسٹک. بہرحال رمی, رمی کے بعد آپ کو قربانی کرنی ہے. قربانی, قربانی کے سلسلے میں یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ ایک تو وہ قربانی ہے جو ہم ہر سال عید الاضحیٰ کی کرتے ہیں, اور ایک وہ قربانی ہے جو ہم حج کی کریں گے. تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہر سال جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہم کرتے ہیں لیسٹر میں یا اپنے اپنے شہر میں, تو یہ حج میں جو قربانی کرنی ہے یہ وہی قربانی ہے. اسے تکبیرات تشریق لیسٹر میں بھی پڑھتے ہیں, حج میں بھی پڑھ رہے ہیں, تو اسی طرح یہ وہاں کی قربانی ہے. نہ یہ نہیں ہے, یہ دو الگ الگ قربانی ہے. عید الاضحیٰ کی قربانی اگر آپ پر واجب ہو رہی ہے کہ آپ صاحب نصاب ہیں، آپ عاقل ہیں، بالغ ہیں، اور آپ مقیم ہیں، مقیم ہیں، مسافر نہیں ہیں آپ. مقیم یعنی آپ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد 15 دن کی اقامت کی نیت کر چکے ہیں. ذرا مفتیوں سے اور علماء سے اس سلسلے میں اور مزید وضاحت کریں کہ آپ حج کے دنوں میں مقیم ہوں گے یا نہیں. تو آپ پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور آپ عاقل بالغ بھی ہیں، اور آپ مقیم بھی ہیں، تو آپ پر عید الاضحیٰ کی قربانی بھی واجب ہوگی، اور حج تمتع کر رہے ہیں اس لیے حج کی قربانی بھی واجب ہوگی. آپ پر دو قربانی واجب ہوگی. یہ جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے اس کو وہاں کرنا ضروری نہیں ہے، یہ آپ یہاں بھی کسی کو ذمہ داری سونپ کر جا سکتے ہیں. انڈیا بھی فون کر سکتے ہیں کہ بھائی میری طرف سے قربانی کر دینا. لیکن یہ حج کی قربانی ہے، اس کا حرم کے احاطے میں ہونا ضروری ہے، اور حج کی قربانی کو حج کی قربانی کی نیت سے کرنا ضروری ہے. اگر کسی نے وہ عید الاضحیٰ کی قربانی کی نیت سے قربانی کر ڈالی اور حج کی قربانی کی نیت نہیں کی، تو ابھی یہ دم شکر کی قربانی باقی رہتی ہے. اسے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. ہو سکتا ہے کہ آپ پر دو قربانی واجب ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حج کے 2 دن پہلے پہنچے تو آپ مسافر ہیں، مسافر ہیں تو عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں ہوگی، لیکن آپ کے ذمے حج کی قربانی ہوگی. تو یہ ذرا مفتیوں سے آپ اپنا معاملہ کلیئر کر لیں. لیکن آپ کو رمی کرنے کے بعد حج کی قربانی کرنی ہے، یعنی نیت یہ کریں کہ یہ حج کی قربانی ہے، اور عید الاضحیٰ کی قربانی اگر واجب ہے تو اس کا الگ انتظام کریں. اب عید الاضحیٰ کی قربانی کرنی ہے، یہ عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے وقت کتنا رکھا ہے شریعت نے؟ یہ حج کی قربانی کرنی ہے، یہ حج کی قربانی کے لیے وقت کتنا رکھا ہے؟ اتنا ہی رکھا ہے جتنا عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے. یہ 10th of ذوالحجہ کو، 10th ذوالحجہ کو صبح صادق سے وقت شروع ہوتا ہے، اور آپ 10th of ذوالحجہ کو کر سکتے ہیں، 11th of ذوالحجہ کو کر سکتے ہیں، اور 12th of ذوالحجہ کو غروب تک، سن سیٹ تک آپ کر سکتے ہیں. تو ان 3 دنوں میں سے جب چاہے آپ قربانی کریں. یہ حج تمتع کرنے والے اور حج قیران کرنے والوں پر واجب ہے، اور حج افراد کرنے والے پر مستحب ہے. اور یہ قربانی آپ 10th کو بھی کر سکتے ہیں، 11th کو بھی کر سکتے ہیں، اور 12th کو بھی کر سکتے ہیں مغرب سے پہلے پہلے. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جب تک قربانی نہیں ہوگی اس وقت تک حلق نہیں کرا سکیں گے. اس لیے آپ اپنا نظام سیٹ کر لیں کہ رمی کب کرنی ہے، رمی کرنے کے بعد قربانی کب کرنی ہے، اور قربانی کرنے کے بعد حلق کب کرانا ہے. میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتا دوں کہ شروع شروع میں جب 1980s اور ارلی 1990s میں حج کے لیے جاتا تھا، تو 10th of ذوالحجہ کو بالکل رش نہیں کرتا تھا میں. اس سے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے بھائی اور بھابھی بھی ہیں ساتھ، بہنوئی اور بہن بھی ہے ساتھ، اب یہ کمزور لوگ، اور ہمارے یوروپا کے ٹینٹ جو ہے کافی دور رہتے ہیں، تو ان سب کو لے کر میں پہنچتا تھا. اس طرح پہنچتا تھا کہ مغرب کے 1 گھنٹے 1 گھنٹے پہلے رمی جمرات پر پہنچ جائیں. تو مکروہ وقت سے پہلے ہم رمی کر لیتے تھے، اور عموماً اس وقت بھیڑ اتنی کم ہو جاتی تھی کہ عورتیں بھی کر لیتی تھیں. اور ایک آدھ مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت بھیڑ تھی، تو ایک اچھی جگہ پر ہم نے عورتوں کو کہا کہ آپ یہاں کھڑی رہیں، ہم مرد آگے گئے اور جا کر کے ہم نے رمی کر لی مغرب سے پہلے، اور وہاں ہم نے انتظار کیا اور مغرب کے بعد دیکھتے رہے. عشاء سے پہلے، عشاء کی اذان کے قریب قریب جب ہجوم بہت کم ہوا تو عورتوں کو کرا دیا. تو رمی کا ہم نے ٹائم سیٹ کیا تھا کہ مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد ہوگی رمی، اور اس وقت جو ہے خود ہی جا کر کے جانور ذبح ہو سکتے تھے. تو پھر ہم واپس اپنے ٹینٹ میں آ گئے احرام کی حالت میں، اور سو گئے احرام کی حالت میں، اور دوسرے دن صبح اٹھے اور فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کی نماز پڑھ کر سیدھے، وہ یوروپا کے ٹینٹ کے بہت قریب تھا مذبح، تو وہاں جا کر کے ہم نے جانور خرید کر جانور کو ذبح کیا، اور جانور کو ذبح کرنے کے بعد حلق کرا لیا. یعنی کوئی رش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب یہ حلق کرا لیا، اور حلق کرا کر کے فوراً ہم لوگ چلے گئے یہ 11th of ذوالحجہ کو، تقریباً 9 بجے 9:30 بجے تک میں ہم لوگ مکہ مکرمہ میں تھے، اور ظہر سے پہلے تک میں ہمارا آرام سے طواف زیارت اور سعی ہو گئی. تو یہ خود آپ کو اجتہاد کرنا پڑے گا, خود سوچنا پڑے گا, مشورہ کر کے اپنا وقت طے کریں. یہ قربانی کے سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ افضل یہ ہے کہ آدمی خود ذبح کرے, اور اگر خود ذبح نہ کر سکے تو پھر کم سے کم وہاں حاضر رہے جب دوسرا کوئی ذبح کر رہا ہو. لیکن اگر یہ بھی نہ ہو سکے, کسی اور کو آپ نے سونپ دیا تو کوئی حرج نہیں, لیکن معتبر آدمی ہو, ایسا معتبر آدمی ہو کہ آپ کو صحیح بتا سکے کہ کس وقت اس نے آپ کی طرف سے قربانی کی ہے. پہلے آپ رمی کر لیں, رمی کے بعد قربانی ہو جائے, اب قربانی کے بعد جو ہے آپ سر کے بالوں کو حلق کرا سکتے ہیں. سر کے بالوں کو حلق کرانے کے سلسلے میں پہلے عمرے میں جو باتیں عرض کی گئی تھی اسی کے مطابق حلق کرانا ہے. حلق کراتے ہوئے وہاں یہ بات میں نے عرض نہیں کی تھی کہ بہتر یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھیں, اور بہتر یہ ہے کہ دائیں طرف سے شروع کرائیں. اس وقت وہاں تجربہ یہ ہے کہ جتنے بھی حلاق ہیں, جتنے بھی بال کاٹنے والے ہیں, وہ یہیں سے شروع کرتے ہیں. تو وہ شروع کریں اس سے پہلے ہی ان کو کہو کہ بھئی یہاں سے شروع کرو دائیں طرف سے, اور ان کو یہاں سے شروع کرنے میں کچھ سہولت ہوگی اس لیے وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں ان کو کاٹنے کے اعتبار سے. تو اگر وہ کہے, مجھے ایک مرتبہ کہا ایک نے کہ یہاں سے کاٹنے میں ہمیں سہولت رہتی ہے, تو میں نے کہا کہ پہلے آپ ایک آدھ مرتبہ یہاں اس طرح مارو تو صحیح, یہاں مارنے کے بعد پھر جہاں جانا ہو جائیے آپ, پھر آپ کو آزادی ہے, مگر سنت پہ تو عمل کیجیے. اور میں نے ان کو کہا کہ کوئی بھی حاجی آپ کے پاس آئے تو ہمیشہ پہلے یہاں سے شروع کرو آپ, یہ سنت طریقہ ہے. اب دیکھو عالمی سطح پر لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں درجنوں حلاق بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور تقریباً ہر ایک کا حلق جو ہے وہ خلاف سنت ہوتا ہے, حالانکہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں سے شروع کرے یہاں سے شروع, اس لیے کہ ہم مسلمانوں کو دین کی فکر ہی نہیں ہے. تو میں نے پھر ان کو یہ کہا, میں نے کہا دیکھو آپ پورے سال میں کتنے لوگوں کا حلق کرتے ہیں, یہ کئی سالوں پہلے کہ میں نے کتنے مسلمانوں کا حلق کرتے ہیں, آپ اگر اس نیت سے کہ میرے اس مسلمان بھائی کا عمرے کا ایک رکن جو ہے ایک عمل اس سنت طریقے کے مطابق ہو جائے تو میں تھوڑی تکلیف کر کے یہاں کے بجائے یہاں سے شروع کروں, تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا, کتنا اجر ثواب ملے گا. وہ اس مسلمان بھائی کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ یہ سنت ہے اور آپ اس سنت کے مطابق کریں گے, تو لیکن وہ ذہن میں نہیں آتی بات ہم سب لوگوں کو, ہم بھی ایسے ہی ہیں سب کہ سنت کا اہتمام نہیں کرتے. تو حلق کرانا ہے, اور حلق کرانے سے جیسے ہی آپ حلق کرا لیں گے عورتیں اپنی چوٹی کے نیچے جو بال ہیں وہ کٹوا لے گی یا کاٹ لے گی خود, تو اس کے بعد آپ احرام سے نکل جائیں گے. اور احرام سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کے علاوہ اب احرام میں آنے کی وجہ سے جتنی چیزیں منع تھیں اب وہ ساری کی ساری دوبارہ جائز ہو جائیں گی. صرف میاں بیوی کے تعلق جائز نہیں ہیں, میاں بیوی کے تعلق اس وقت جائز ہوں گے جب آپ طواف زیارت کر لیں گے. تو سر کے بالوں کو منڈوانے سے ساری چیزیں جو احرام کی وجہ سے ممنوع تھی اب حلال ہو جائیں گی سوائے میاں بیوی کے تعلقات کے, اور جب طواف زیارت کر لیں گے تو اب میاں بیوی کے تعلقات بھی جائز ہوں گے. لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کو جائز کرنے کے لیے صرف طواف زیارت کافی نہیں ہے, اس کے لیے حلق اور طواف زیارت دونوں ضروری ہے. اس لیے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رمی, حج کی قربانی, حلق اور طواف زیارت یہ ترتیب سے کرنا, پہلے تین واجب ہیں اور چوتھا مستحب ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر میں طواف زیارت یہاں کر لوں تو ساری چیزیں منع ہیں, میاں بیوی کے تعلق جائز ہو گئے. نہیں, میاں بیوی کے تعلق کے جائز ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, حلق اور طواف زیارت, اور باقی سب چیزوں کے جائز ہونے کے لیے صرف حلق کافی ہے. تو آپ نے حلق کرا لیا تو حلق کرانے سے میاں بیوی کے تعلق, یہ حلق کرانے سے ساری چیزیں جائز ہو گئی سوائے میاں بیوی کے تعلقات کے. میاں بیوی کے تعلقات تب جائز ہوں گے جب حلق کے ساتھ آپ طواف زیارت بھی کر لیں گے. اب رہ گیا طواف زیارت. طواف زیارت کا وقت جو ہے وہ بھی دسویں ذوالحجہ کو صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور پورا دسویں, پھر گیارہویں اور بارہویں, ٹویلتھ آف ذوالحجہ کو مغرب سے پہلے پہلے تک میں آپ کو کر لینا ہے. یہ پورا اس کے لیے وقت ہے. اور یہ آپ دسویں کو کرو, دسویں کی رات کو کرو, گیارہویں کی کرو, گیارہویں کی رات کو کرو, بارہویں کے دن کر لو. اس میں چونکہ ترتیب ضروری نہیں ہے اس لیے کوئی خاص فکر کی بات نہیں ہے. یہ آپ حلق کرانے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں, یہ آپ قربانی سے پہلے بھی کر سکتے ہیں, آپ رمی کرنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض عورتوں کو کسی وقت بھی حیض آ سکتا ہے مزدلفہ کے بعد, تو حیض کی حالت میں وہ طواف زیارت نہیں کر سکے گی, تو ان کو مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ آپ مزدلفہ سے فارغ ہونے کے بعد سیدھے چلے جائیں مکہ مکرمہ, اور مکہ مکرمہ جا کے طواف زیارت پہلے کر لیں. ہو سکتا ہے ایسی عورت ہے کہ مثال کے طور پر ٹینتھ آف ذوالحجہ کے بعد الیونتھ آف ذوالحجہ کو کسی وقت بھی حیض آ سکتا ہے, اور اس کے چار پانچ دن کے بعد فلائٹ ہے, تو گڑبڑ ہو سکتی ہے, مشکل. تو ایسے لوگوں کو مشورہ ہی دے آپ سیدھے جا کر کے طواف زیارت کرا لو. طواف زیارت کے لیے کوئی وقت فکس نہیں ہے, ٹینتھ کو کر لیں, الیونتھ کو کر لیں, ٹویلتھ کو کر لیں, مگر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ٹویلتھ کو اگر کوئی ٹویلتھ کو طواف زیارت کرنا چاہتا ہے تو اسے ایسے وقت میں کر لینا چاہیے کہ وہ ظہر سے پہلے پہلے واپس مینا آ جائے, اس لیے کہ زوال کے بعد ٹریفک مکہ مکرمہ کی طرف اتنی ہوتی ہے کہ کوئی بھی روڈ آپ کو ادھر لانے والا نہیں ملے گا, تو پھر آپ پہنچ نہیں سکیں گے رمی کرنے کے لیے. بلکہ اس دن تو تہجد کے وقت تک بھی بہت مشکل سے آپ پہنچیں گے. ہمیں ایک مرتبہ ایسا پیش آیا تھا کسی مریضہ کی وجہ سے, بیمار کی وجہ سے, میں اور احمد علی بھائی ہم دونوں, تو بس ایسا نظر آ رہا تھا کہ رمی اب جائے گی, رمی ہماری باقی تھی, کوئی ٹیکسی والا واپس لے کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا عشاء کی نماز کے بعد, اور تھکے ہوئے تھے, ہر ٹیکسی والے کی منت کی منت کی منت کی منت کی, مگر کوئی تیار نہیں ہوا. اور پھر میں اپنا کہتا ہوں ان کی کیا حالت ہوئی کوئی پتا نہیں, مجھے تو رونا آ گیا, اور رونا آ گیا اور بالکل عاجز اور بے بس تھے, تو اللہ کے ساتھ توجہ اللہ کی طرف توجہ ہوئی اور رونا آ گیا کہ اللہ یہ تو ہماری تو اب اگر اذان ہو گئی صبح صادق کی تو آج کی تو ہماری رمی چلی جائے گی, کوئی نظام آپ کیجئے. بس رونا آنا تھا اور اللہ کی طرف توجہ کا کرنا تھا کہ ایک ٹیکسی آ کر کے کھڑی ہو گئی, اور ہم نے کہا کہ مینا جانا ہے, تو اس نے کہا کہ بیٹھ جاؤ, اور وہ بہت لمبے چکر سے پتہ نہیں کیسے راستے سے ہمیں لے کر کے گیا, بالکل الٹے راستے سے, وہ معروف راستہ کبھی نہیں تھا بالکل, مگر لے گیا بہرحال ہمیں, اور ہمیں اتارا, اور اتار کر ہم نے ادھر رمی سے فارغ ہو گئے کہ ادھر مسجد خیب سے فجر کی اذان ہوئی. تو آخری کوئی ایسا نہ سمجھے کہ چلو بھائی اطمینان سے بارہویں ذوالحجہ ہے, تو بارہویں ذوالحجہ کو اگر کرنا ہے آخری دن تو کرو, مگر جلدی جاؤ فجر کے بعد اور جا کر کے کر کے جلدی آ جاؤ. لیکن سب سے اچھا یہ ہے کہ ٹینتھ کو رات کو چلے جاؤ یا الیونتھ کو چلے جاؤ دن میں, اور کر کے آ جاؤ تاکہ ذہنی طور پر آپ فارغ ہو جائیں. طواف زیارت کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ طواف زیارت فرض ہے, اور اگر کوئی طواف زیارت کیے بغیر واپس آ گیا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ حج آپ کا ہو تو گیا ہے مگر ابھی طواف زیارت باقی ہے, مکمل کرنے کے لیے واپس جاؤ اور جا کر کے طواف زیارت کرو, اور لیٹ کرنے کی وجہ سے آپ نے گناہ کا کام بھی کیا ہے, اس لیے توبہ بھی کرو اور دم بھی دو. اور عورت حالت حیض میں طواف زیارت نہیں کر سکتی, اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی بکنگ اس طرح کرائیں کہ عورت کا طواف زیارت نہ رہ جاوے. اب یہ دسویں گیارہویں اور بارہویں, یہ تین دن ہے, ٹینتھ الیونتھ اور ٹویلتھ طواف زیارت کے لیے ٹائم. اگر ٹویلتھ آف ذوالحجہ کو مغرب تک آپ نے طواف زیارت نہیں کیا اور اس کے بعد کیا تو طواف زیارت آپ کا ہو جائے گا مگر دم دینا پڑے گا. لیکن اگر عورت حالت حیض میں ہے اور حالت حیض میں ہونے کی وجہ سے وہ مسجد حرام میں جا نہیں سکتی, مسجد حرام میں نہیں جا سکتی, طواف نہیں کر سکتی. تو اگر وہ 10 کو بھی نہ کر سکے, 11 کو بھی نہ کر سکے, 12 کو بھی نہ کر سکے, مغرب بھی ہو گئی 12 کی, تو کوئی بات نہیں, 13 کو, 14 کو, 15 کو, جب پاک ہو, پاک ہونے کے بعد غسل کر لے اور غسل کر کے کریں. اور چونکہ مجبور تھی اس وجہ سے اس کے ذمے دم بھی نہیں ہے. اب یہ چاروں ارکان الحمدللہ پورے ہو گئے. اب یہ چار ارکان جو بیان کیے گئے وہ آپ 10 کو کریں گے, 11 کو کریں گے, 12 کو کریں گے, یہ اپنی جگہ پر, یہ آپ اپنے نظام سے سیٹ کر لیں. یہ چار ارکان راستے میں سے ہٹ جائیں تو اب جو ہے مینا میں دو کام رہ گئے آپ کے. ایک تو ہے مینا میں راتیں گزارنا, 10th آف ذوالحجہ اور 11th آف ذوالحجہ کی بیچ والی رات, 11th آف ذوالحجہ اور 12th آف ذوالحجہ والی بیچ والی رات, یہ مینا میں گزارنا سنت ہے. ہاں اگر آپ طواف زیارت کے لیے گئے ہیں تو الگ بات ہے, لیکن کئی لوگ راحت پسندی کے لیے پہلے دن رمی کرتے ہیں اور رمی کر کے پھر طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ آتے ہیں اور مکہ مکرمہ آ کر پھر مکہ ہی میں قیام کرتے ہیں اور ٹیکسی کر کے رمی کے لیے چلے جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. یہ سنت کے ساتھ ایک قسم کا استخفاف ہے, یہ اہم سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں راتوں میں مکہ مینا ہی میں رہے تھے, اس لیے ہمیں ایک تو اس پہ عمل کرنا ہے. دوسرا کام جو ہے وہ یہ کہ 11ویں اور 12ویں کو تینوں جمرات, تینوں شیطانوں کی رمی واجب ہے, تینوں کی واجب ہے, تینوں پر ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہے. اور اس کے بارے میں احکام پہلے گزر چکے ہیں, اب 11ویں اور 12ویں کی رمی کو ہم دیکھتے ہیں. 11ویں اور 12ویں ان دونوں دن کی جو رمی ہے اس کے اوقات دیکھیے, پہلے 11ویں کا وقت دیکھ لیجیے کہ 11ویں 11th آف ذوالحجہ کی رمی کا وقت شروع ہوتا ہے زوال سے, زوال سے شروع ہوتا ہے, صبح سے نہیں زوال سے, اور رہتا ہے صبح صادق تک. اور 12ویں کو بھی زوال سے شروع ہوتا ہے اور رہتا ہے صبح صادق تک. اس میں زوال سے لے کر مغرب تک سنت وقت ہے, سنت ہے اس وقت رمی کرنا, اور مغرب سے لے کر صبح صادق تک مکروہ ہے. لیکن پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ساتھ میں عورتیں ہیں, بوڑھے ہیں, کمزور ہیں, یا ہجوم اور رش سے بچنے کے لیے اگر کوئی رات کو رمی کرے گا تو انشاءاللہ ان کے حق میں مکروہ نہیں ہوگا. اب طریقہ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے چھوٹے شیطان کے پاس آنا ہے اور 2-3 یارڈ کے فاصلے پر کھڑے رہنا ہے. دائیں طرف مسجد خیف ہو تو بائیں طرف مکہ مکرمہ ہوگا, اور جیسے گزشتہ کل بتایا تھا بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, 7 کنکریاں پھینکنی ہیں. جب چھوٹے شیطان پر 7 کنکریاں پھینکنے سے آپ فارغ ہو جائیں تو آپ ایک طرف کو ذرا ہو جائیں, اور ایک طرف کو ہو کر مسجد خیف کو اپنے پیچھے رکھیں اور سامنے مکہ مکرمہ ہوگا, مکہ مکرمہ کی طرف رخ کر کے آپ دعا کریں, دعا کریں. علماء نے یہ لکھا ہے کہ کتنی لمبی دعا کرنی چاہیے, تو کہ ہو سکے تو اتنی لمبی دعا کرے جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جا سکے, اگر اتنا نہ کر سکے تو اتنی دیر دعا کرے جتنی دیر میں پونا پارا, 3/4 پارا آپ پڑھ سکیں, اور اتنا بھی نہ کر سکے تو کم سے کم, اب منیمم کم سے کم ایٹ لیسٹ قرآن مجید کی 20 آیتیں پڑھ سکیں, اتنی دیر تک آپ کو دعا کرنی چاہیے. یہ بھی قبولیت کی گھڑی ہے, اور یہ ایک ایسی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پر بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں. وہاں نظر یہ آتا ہے کہ بس رمی ہی کرتے چلے جاتے ہیں, اور آپ بائیں طرف دیکھیں گے تو بہت کم لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو اس سنت پر عمل کرتے ہیں. تو ذرا سائڈ پر ہٹ جائیں اور اس پہ عمل کریں چھوٹے شیطان کی رمی کے بعد. پھر آپ آگے بڑھیں, آگے بڑھیں گے تو درمیانی شیطان آئے گا, درمیانی شیطان پر پھر اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, سات کنکریاں آپ نے پھینکی اور پھر ذرا سائڈ پر ہٹ جائیں اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے, مسجد خیف پیچھے ہو مکہ مکرمہ آگے ہو, دعا کر لیجیے. اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑے شیطان پر سات کنکریاں ماریں, اور یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ دعا کرنی ہے صرف چھوٹے اور درمیانی شیطان کے بعد. بڑے شیطان کو کی رمی کرنے کے بعد ٹینتھ آف ذوالحجہ کو بھی نہیں, الیونتھ آف ذوالحجہ کو بھی نہیں, ٹویلتھ آف ذوالحجہ کو بھی نہیں, اور اگر تھرٹینتھ کی کریں تو تھرٹینتھ آف ذوالحجہ کو بھی دعا نہیں کرنی ہے. چھوٹے اور درمیانی شیطان کی رمی کرنے کے بعد دعا کرنی ہے. اب آپ فارغ ہو گئے یہ اس رمی سے, اب آئے بارہویں ذوالحجہ. یہ حج کا پانچواں دن ہے اور آخری دن ہے. بارہویں ذوالحجہ کو اسی طرح پہلے چھوٹے شیطان کی رمی کرنی ہے, پھر دعا کرنی ہے, پھر درمیانی شیطان کی رمی کرنی ہے, پھر دعا کرنی ہے, پھر بڑے شیطان کی رمی کرنی ہے, پھر دعا کرنی ہے. یہاں پر میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ آخری دن جو ہے, آخری دن لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے, لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ آخری دن رمی کر کے مغرب سے پہلے پہلے مینا سے نکل جانا ضروری ہے. یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ غلط فہمی ہے. اگر مغرب سے پہلے پہلے رمی کر کے مینا کی باؤنڈری سے میں نہیں نکل سکا تو تھرٹینتھ آف ذوالحجہ کی رمی میرے اوپر واجب اور انکمبنٹ ہو جائے گی, تو میں رہوں گا کہاں, یہاں رہ کر کے رمی کر, یہ گھبراتے ہیں لوگ. اس مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے زوال ہوتے ہی سب اس فکر میں رہتے ہیں کہ کب ہم رمی کر لیں کہ ہم نکل جاویں مینا سے. اس وجہ سے وہاں رش بہت ہوتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اگر ٹویلتھ آف ذوالحجہ کو آپ نے رمی نہیں کی اثر ہو گئی, رمی نہیں کی مغرب ہو گئی, آپ کو شریعت یہ کہتی ہے کہ اچھا یہ ہے کہ آپ رمی کر کے مینا سے مغرب سے پہلے نکل جائیں. لیکن اگر مغرب سے پہلے نہیں نکل سکے, رمی مغرب سے پہلے کر لی یا مغرب کے بعد کی, رمی کر کے مغرب سے پہلے نہیں نکل سکے اور مینا کی باؤنڈری ہی میں آپ ہیں اور مغرب کی اذان ہو گئی, تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ تھرٹینتھ آف ذوالحجہ کی رمی کیے بغیر جانا اب اچھا نہیں ہے, مکروہ ہے, ٹھیک نہیں ہے, تھوڑا ثواب کم ہو جائے گا. یہ نہیں کہتی کہ کمپلزری ہے, اس لیے کہ اب مغرب ہوتے ہی تھرٹینتھ آف ذوالحجہ کا دن شروع ہو گیا تو اچھا نہیں ہے, کیوں جا رہے ہیں آپ, رمی کر کے جاؤ. لیکن اگر آپ رمی کیے بغیر چلے جائیں گے تو حرج کچھ نہیں ہے. لیکن آپ مینا میں رہے, مغرب بھی ہو گئی, عشاء بھی ہو گئی, عشاء کے بعد وقت گزرتے گزرتے آپ نکلے ہی نہیں اور صبح صادق ہو گئی, یعنی تھرٹینتھ آف ذوالحجہ کی رات ختم ہو کر ڈے ہی شروع ہو گیا, صبح صادق ہو گئی. اب شریعت یہ کہتی ہے کہ آج کی رمی کرنا واجب ہے, اب آپ نہیں جا سکتے. تو یہ جو صبح صادق کے لیے جو قانون شریعت نے بنایا ہے, وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مغرب کے وقت ہی شروع ہو جاتا ہے, اس لیے وہ لوگ سمجھ ایگر نس ہوتا ہے ان کو کہ ہم کب نکل جاویں ورنہ کل کی رمی ہمارے اوپر واجب ہو جائے گی, تو ایسا نہیں ہے. تو ہم آپ کو مشورہ یہ دیتے ہیں کہ آخری دن بھی آپ عصر کی نماز پڑھ کر کے رمی کے لیے نکلیں اور وہاں پہنچ کر کے دیکھیں, اگر حالات اچھے ہوں تو رمی کر لیں, حالات اچھے نہ ہوں تو مغرب تک انتظار کریں, عشاء تک انتظار کریں, کوئی حرج نہیں. مغرب کے بعد, عشاء کے بعد آپ رمی کر کے مکہ مکرمہ کی طرف چلے جائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہوگا. صبح صادق سے پہلے پہلے نکل جانا ضروری ہے. یہ بارہویں ذوالحجہ کی رمی ہو گئی. یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات ہے, وہ یہ ہے کہ حج کے پانچ دن جو ہیں, غور سے سننا اس کو, یہ حج کے پانچ دن ہیں, یہ پانچ کے پانچ دن اللہ کے ساتھ لگاؤ رکھنے کے ہیں. پانچ کے پانچ دن بہت قیمتی, بہت پریشس. لیکن نظر یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حاجی مینا پہنچتا ہے تو بہت اچھی حالت رہتی ہے, اس لیے کہ آگے ابھی عرفات کا تصور ہے, عرفات میں بھی بہت عبادت کرتے ہیں, مزدلفہ میں بھی بہت اچھا. مزدلفہ سے آنے کے بعد اب گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے, ایک ہی چیز ذہن میں ہوتی ہے کہ کب رمی کر لیں, کب قربانی کر لیں, کب احرم سے نکل جائیں. پر ایک مرتبہ احرام سے نکل گئے پھر ساری اسپرٹ ختم ہو جاتی ہے. وہ طواف زیارت بھی کرنے کے لیے جاتے ہیں, میں بھول گیا کہنا کہ طواف زیارت کے بعد سعی بھی کرنی ہے, طواف زیارت کرنا ہے اور طواف زیارت کے بعد سعی بھی کرنی ہے. اس لیے کہ ابھی سعی تو ہم نے کی نہیں ہے, اگر پہلے کر لی ہے, وہ کتاب میں میں نے میری کتاب میں تفصیل سے لکھ دیا ہے, اگر حج سے پہلے سعی کر لی ہے تو صرف طواف زیارت کریں گے, اور اگر پہلے حج سے پہلے سعی نہیں کی ہے تو طواف زیارت کے بعد سعی بھی کرنی پڑے گی. تو طواف زیارت بھی ایسے ہی رسمن کر کے آ جاتے ہیں. اور یہ جو باقی دو دن ہے اتنی غفلت میں گزرتے ہیں, اتنی غفلت میں گزرتے ہیں کہ ایسا نظر آتا ہے کہ شاید حج کی وجہ سے جو کچھ حاصل کیا ہوا ہے وہ سب مینا ہی میں چھوڑ کر آتے ہیں. اس لیے آپ سب حضرات سے, میری ماؤں اور بہنوں سے سب سے میری درخواست ہے کہ اپنے آپ کو اچھی طرح سے مانیٹر کریں حج کے بعد. بس مینا میں کیا رہ جاتا ہے حج کے بعد, پانچ وقت کی نمازیں رہ جاتی بس, کس کے علاوہ گوسپ, لایانی, غیبت, بے پردگی, دیکھو تو بس باتیں ہو رہی ہے اور ہلکے لگے ہوئے ہیں اور ایک قسم کی عیاشی کی فضا ہو جاتی ہے. اور ایسا ہے کہ بس رمی کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, رمی ہو جائے تو پھر ہم نکل جانا ہے. نہیں, آپ یہ باقی کے دو دن جو ہیں یہ بھی حج کے دن ہیں. اور فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ مِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. آگے بھی ذکر کا تذکرہ ہے کہ بہت زیادہ ذکر کرنا ہے. فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. اللہ کا خوب ذکر کرنا ہے ان دنوں میں. تو آپ اپنے آپ کو مشغول رکھیں, یہ 24 گھنٹے جو ہیں اچھی طرح سے آپ حزب العظم پڑھیں, آپ مناجات مقبول پڑھیں, یہ 40 درود پڑھیں, قرآن مجید کی تلاوت دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ پارے کریں, اچھی طرح سے وقت گزاریں. تو مینا میں راتیں بھی گزارنی ہیں اور مینا کے دنوں کو بھی اچھی طرح سے وصول کرنا ہے. اب 12ویں ذوالحجہ کی رمی ختم ہو گئی, مکہ مکرمہ پہنچ گئی. مکہ مکرمہ جاتے ہوئے ایک چیز جو مجھے نظر آئی جتنے بھی حج کے لیے میں پہلے گیا, ابھی تو کئی سالوں سے میں گیا نہیں ہوں, لیکن جب جتنے بھی حجوں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کر کے روانہ ہو گئے, اب مغرب کا وقت آیا تو پوری ٹرافک جام ہے, مگر مغرب کی نماز کے لیے ایک بھی حاجی اترتا نہیں ہے کوچ میں سے. اور اسی ٹرافک جام کے اندر عشاء کی اذان کی آواز آتی ہے, تو حیرت ہوتی ہے کہ سارے حاجی مینا سے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ حج کر کے دھلے دھلائے ہو کر, اور مغرب کی فرض نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, فرض نماز سے غافل. اور عشاء کے بارے میں تو اتنا حسن ظن رکھتے ہیں کہ بھائی مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد پڑھ لیتے ہوں گے, تو نمازوں کا خاص خیال رکھیں, کوئی حرج نہیں. اگر راستے میں ہیں آپ تو ٹرافک اتنی سلو موونگ ہوتی ہے کہ آپ اتر کر کے نماز پڑھ لیں گے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا, اور وہ ٹرافک اتنی ہوتی ہے کہ وہاں پانی بیچنے والے بھی بہت ہوتے ہیں لوگوں کی پیاس بجھانے کے لیے, تو 2-3 بوٹل خرید لیجئے اور وضو کر کے وہاں روڈ کے اوپر نماز پڑھ لیجئے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اس کا خیال رہے کہ اس دن مغرب کی نماز بھی ادا ہو, اس دن عشاء کی نماز بھی ادا ہو, اور بہت تھکے ہوئے ہوں گے تو کہیں غفلت کی وجہ سے فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے, اس کا بھی خیال رہے. اب یہ 12ویں ذوالحجہ کی رمی ہو گئی. آپ حضرات میں سے اگر کسی کا ارادہ ہو رہا ہو کہ 13ویں ذوالحجہ کو بھی رمی کرنی ہے, تو 13ویں ذوالحجہ کی رمی مستحب ہے, واجب نہیں ہے. تو اگر کسی کا دل چاہتا ہے تو وہ کر لیں. اور 13ویں ذوالحجہ کی رمی کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے غروب تک, صبح صادق سے زوال تک مکروہ, اور زوال سے غروب تک مستحب. تو اگر ایسا رہنے کا وہاں انتظام ہو تو آپ رہ سکتے ہیں اور رہ کر کے رمی کر سکتے ہیں. اور ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ مکہ مکرمہ چلے گئے, رہنے کا انتظام نہیں ہے, تو کوئی حرج نہیں, 13th of ذوالحجہ کو ظہر کی نماز پڑھ کر ٹیکسی کر لیں اور ٹیکسی کو کہیں کہ ہمیں جمرات پر لے جائیں, وہ آپ کو سیدھا لے جائے گا اور رمی کر کے آپ واپس آ جائیں. تو یہ مستحب رمی بھی ہو سکتی ہے آپ کی 13th of ذوالحجہ کی. اب یہ 13th ذو الحجہ کی رمی جو ہے اس کا طریقہ بھی وہی ہے جو 11th اور 12th 11th اور 12th ذو الحجہ کی رمی کا حکم ہے. اب جو ہے حج سے فراغت ہو گئی, اب مکہ مکرمہ میں جتنے دن ہیں انہیں گناہوں سے بچ کر, لایانی سے بچ کر, وقت کو ضائع کرنے سے بچ کر, آنکھوں کی, کانوں کی, زبان کی حفاظت کے ساتھ نیک اعمال میں گزاریں, زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف میں گزاریں, قرآن بھی خوب پڑھیں, تسبیحات بھی خوب پڑھیں, توبہ استغفار خوب کریں, جتنے طواف ہو سکے طواف کریں, اور 9th, 10th, 11th, 12th, 13th آف ذو الحجہ کے علاوہ کسی بھی دن آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں. ان 5 دنوں میں عمرہ کرنا مکروہ تحریمی ہے, تو آپ 9th, 10th, 11th اور 12th کو تو باہر ہوں گے, 13th کو عمرہ نہیں کرنا ہے. 14th سے آپ اگر عمرہ کرنا چاہیں تو عمرہ بھی کر سکتے ہیں, اپنی طرف سے کریں, اپنے ماں باپ کی طرف سے کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں, آپ کے اساتذہ, آپ کے مشائخ کی طرف سے کریں. ہر سال میں بھی درخواست کرتا ہوں کہ بھائی اگر عمرہ ہو سکے تو میری طرف سے عمرہ کر لے, عمرہ نہ ہو سکے تو کم سے کم ایک آدھ طواف کریں. اور ماشاءاللہ بہت دوست احباب اور بہت سی مائیں بہنیں آ کر کے اطلاع کرتی ہیں, کچھ لوگ عمرے کا کہتے ہیں, کچھ لوگ طواف کا کہتے ہیں, اور کچھ لوگ ماشاءاللہ ہمارے والدین کی طرف سے بھی کرتے ہیں, مشائخ اساتذہ کی طرف سے بھی کرتے ہیں, اللہ جزائے خیر عطا فرماوے. بہرحال جو وقت گزارنا ہے وہ اچھی طرح گزارنا ہے, ایسا سمجھ کر کہ شاید دوبارہ ہمیں یہ موقع نہ ملے. اب حج کا ایک کام رہ گیا ہے, طواف وداع. طواف وداع, طواف وداع کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ طواف وداع واجب ہے, اور یہ عمرے میں نہیں ہے. جب ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں اس میں طواف وداع نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اپنے شوق سے دل لگتا ہے کہ بھائی چلو اب جا رہے ہیں تو آخر میں ایک طواف کر لیتے ہیں, کر لیں تو حرج نہیں ہے, لیکن طواف وداع عمرے میں نہیں ہے. طواف وداع حج میں ہے اور وہ واجب ہے. اور طواف وداع کا وقت شروع ہو جاتا ہے طواف زیارت کے بعد. تو اگر آپ طواف زیارت کے لیے گئے اور آپ نے ہمت کی اور طواف زیارت کے بعد طواف وداع بھی کر لیا تو ہو گیا آپ کا طواف وداع. لیکن طواف وداع بہتر یہ ہے کہ جتنا ڈیلے کیا جائے اتنا اچھا ہے, جتنا اخیر میں کیا جائے اتنا اچھا ہے طواف وداع. اور طواف وداع کے سلسلے میں کافی سہولتیں رکھی ہیں شریعت نے. اگر عورت حالت حیض میں ہے تو وہ طواف وداع کیے بغیر بھی واپس لوٹ سکتی ہے, طواف وداع معاف ہو جاتا ہے حیض والی عورت سے. اسی طرح ایک شخص نے طواف زیارت کے بعد, حج سے فارغ ہونے کے بعد, طواف زیارت کر لینے کے بعد, حج سے فارغ ہونے کے بعد یا اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں نفل طواف کیا, 1, 2, 3, 4 جتنے نفل طواف کیے, اور ذہن میں یہ تھا کہ طواف وداع تو بعد میں کریں گے, لیکن بعد میں وہ طواف وداع نہ کر سکا, کوئی عذر ہے یا نہیں ہے, ایکسکیوز ریزن ہے یا نہیں, طواف نہیں کر سکا یا نہیں کرنا ہے, تو یہ نفل طواف جو ہوا ہے یہ بھی طواف وداع کی طرف سے کاؤنٹ ہو جائے گا. یہ بھی سہولت رکھی ہے شریعت نے. طواف وداع کا طریقہ وہی ہے جو عام طوافوں کا ہے. نفل طواف کا جو وہی طریقہ ہے کہ حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود پر ختم کریں, اس کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں, اس کے بعد زمزم کا پانی خوب پئیں, اور اس کے بعد چونکہ اب واپس ہو رہا ہے تو ملتزم پر آئیں, اور ملتزم پر آ کر کے اپنے ہاتھوں کو لمبا کر کے رخسار لگا کر کے خوب دعا کریں, خوب گڑ گڑائیں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو ہمارا آخری سفر نہ بنانا, یہاں بار بار آنے کی سعادت نصیب کرنا. اور اس کے بعد پھر وہ حجر اسود کے سامنے آئے, اور اگر بوسہ دے سکے تو حجر اسود کو بوسہ دے, نہیں تو دور سے حجر اسود کی لائن میں استلام کر کے واپس وہ غم کے ساتھ لوٹے. یہ ہے طواف وداع کا طریقہ. تو طواف وداع جو ہے یہ طواف زیارت کے بعد سے لے کر واپس لوٹنے تک میں جب جی چاہے آپ کر لیں. اچھا یہاں ایک اور بات عرض کر دوں کہ آپ کو وینسڈے واپس لوٹنا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ احتیاطاً ٹیوزڈے کو کر لیں گے, منڈے کو کر لیں گے کہ بھائی چلو فارغ ہو جاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو رہ جاوے. تو آپ نے منڈے کو طواف وداع کیا یا ٹیوزڈے کو طواف وداع کیا؟ تو بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ طواف وداع کو لاسٹ ہونا چاہیے, تو ان کو اس کے بعد دوبارہ طواف کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ اب طواف نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے. طواف ودا کرنے کے بعد دوبارہ حرم شریف میں بھی آ سکتے ہیں، اور طواف ودا کرنے کے بعد اگر موقع ہو تو دوبارہ ایک دو تین چار جتنے طواف آپ سے ہو سکتے ہیں کر سکتے ہیں، تو طواف ودا بھی کریں. بس اب یہ حج جو ہے وہ مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے، سب کے لیے آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.